بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء وقال الله سبحانه وتعالى ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد احیاء دین اور معصومین کے عنوان سے کل ہماری گفتگو اس مقام تک پہنچی تھی کہ ہمارے اور آپ کے ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہ سن 128 ہجری کربلا کے واقعے کے تقریباً 70 سال کے بعد امام کی ولادت اور سن 148 ہجری میں چھٹے امام کی شہادت منصور دوانقی کے زہر کے ذریعے سے ہو جانے کی صورت 20 سال کے قریب جس وقت امام ہفتم کی عمر مبارک تھی تو امامت کی ذمہ داری امام کے کاندھوں پر آئی اور سن 182 یا سن 183 ہجری یہ وہ سال ہے کہ جس میں ہارون رشید کے زہر کے ذریعے سے امام کی شہادت رونما ہوتی تو تقریباً امام کی حیات طیبہ 54 سالوں پر محیط ہے یعنی ظاہری زندگی جس میں 34 سال تقریباً ہو کہ جس میں امام نے امامت کی ذمہ داری کو سنبھالا ہے اور امت کی ہدایت فرمائی. میں نے جیسا کہ بیان کیا کہ امام کی اس زندگی میں اور خصوصاً امام کی امامت کے دور میں جن حکمرانوں سے امام کا سامنا رہا یہ سب کے سب وہ حکمران کہ جو نہ صرف حریص ہیں نہ صرف ظالم ہیں بلکہ اہل بیت اور علویوں کے اعتبار سے انتہائی ظلم و ستم ڈھانے والے حتیٰ یہ کہ ان کو اپنے کسی بھی ایک وزیر کے وصیت نامے میں صرف یہ مل جاتا ہے کہ وہ امام علی کی تعریف کرتا ہے خود منصور کا وزیر تو باقاعدہ اس کے لاشے کی توہین کی جاتی ہے اور اس کی وصیت نامے کو جلا دیا جاتا ہے. منصور دوانقی اور منصور دوانقی کی وہ سازشیں وہ عمومی مظالم وہ اقتصادی حصار وہ قحط کی حالت اس طرح سے کہ عوام کو اتنا بھوکا رکھو عوام کے لیے کسی قسم کا ویلفیئر ورک نہ کرو یہاں تک کہ عوام تمہاری محتاج ہو جائے اور پھر وہ تفصیل جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. مظالم اقتصادی اپنے مقام پر، خونی مظالم اپنے مقام پر، لیکن یہ وہ سب کی سب چیزیں ہیں کہ جو جنرل پبلک کے لیے، یعنی منصور دوانقی وہ شخص کہ جو ایک عام مسلمان سے بھی اس طرح کا برتاؤ کرتا ہے کہ ذرا سا بھی شک ہوتا کہ یہ میری حکومت کے خلاف ہے تو اس کا سر کاٹ دیا جاتا ہے، یا ایک جانب کے ہاتھ اور ایک جانب کے پاؤں کاٹ دیے جاتے ہیں. لیکن خصوصاً اگر بات آل محمد کی ہو، اگر بات علویوں کی ہو، تو یہ ظلم اور بھی زیادہ بڑھ جاتا. میں نے بتایا اقتصادی انحطاط کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ محلہ بنی ہاشم فقر و فاقے کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ کتنی ہی خواتین ایسی تھی کہ جن کے پاس ایک ایسا لباس موجود نہیں تھا کہ جو لباس ان کی پوری ستر پوشی کرتا ہو اور جس میں وہ نماز پڑھنے کے قابل ہو سکیں. لہذا تاریخ میں ملتا کہ محلہ بنی ہاشم کی خواتین جس وقت نماز کا وقت آتا ہے، اب ایک لباس جو صحیح و سالم، لہذا وہ لباس باری باری خواتین کو دیا جاتا ہے اور ہر مومنہ وہ لباس پہنتی ہے، نماز پڑھتی ہے اور اس کے بعد دوسری مومنہ کو وہ لباس دے دیا جاتا ہے. تو اتنی زیادہ انحطاط اقتصادی. منصور جس کے بارے میں میں نے بتایا اقتصادی اعتبار سے مظالم، تلوار کے مظالم اپنی جگہ پر، لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم بنی عباس یہ وہ حکمران کہ سن 132 ہجری میں جس وقت انہوں نے امویوں کے خلاف اپنی تحریک اور اپنی جنگ کا آغاز کیا، تو باقاعدہ ان کے جو علم تھے، ان کے جو جھنڈے تھے، ان کا رنگ سیاہ تھا. اور سیاہ اس لیے تھا کہ ان کا نعرہ تھا یا لسارات الحسین، کہ ہم حسین کا جو خون بہایا گیا، کربلا میں جو ظلم ہوا، ہم اس کا انتقام لینے کی خاطر آگے بڑھیں. باقاعدہ ان کا سلوگن یہ تھا کہ حکومت اور اقتدار کرنے کا حق یہ صرف اور صرف آل محمد کو ہے، آل رسول کو ہے. اور اسی لیے جس وقت ابو مسلم خراسانی اور ابو سلمہ، یہ دو اہم مہرے ہیں بنی عباس کے کہ جن کے ذریعے انہوں نے مدینے میں اپنی کیمپین چلائی ہے، عراق میں اپنی کیمپین چلائی. یہ ابو مسلم خراسانی جس وقت امام ششم کی خدمت میں آتا اور آ کر کہتا، اس سے پہلے بھی بہت سارے ڈیلیگیشنز آ کے جا چکے ہیں، آپ نے یقیناً وہ ہارون مکی والا واقعہ سنا ہوگا کہ جس میں ایک گروہ ہے خراسان کا کہ جو آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ مولا قیام کیجئے، آپ کے چاہنے والوں سے خراسان بھرا ہوا، اور پھر امام کا ان سے سوال کرنا، ہارون مکی کا وہ والا واقعہ کہ جو تقریباً تمام مومنین سے سنا ہوا ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں. تو اب باقاعدہ ابو مسلم امام کی خدمت میں وہ خط لے کر آتا ہے کہ فرزند رسول آگے بڑھیے، ہم آپ کی حمایت کے لیے آئے ہیں، ہماری تلواریں، ہمارے نیزے آل محمد کی خدمت ہی کے لیے تیز کیے گئے ہیں. جس وقت یہ خط امام کی خدمت میں پہنچا تو امام نے باقاعدہ اس خط کو، جو شمع ساتھ میں جل رہی تھی، جو چراغ جل رہا تھا، باقاعدہ امام نے اس خط کو اس چراغ کے ذریعے سے جلا دیا اور کہا کہ تمہارے خط کا جواب یہ ہے جو میں نے جلا کر دیا. یعنی تم تو ہمارے محتاج ہو سکتے ہو، لیکن یاد رکھو آل محمد تمہارے کبھی محتاج نہیں ہو سکتے. اور پھر امام نے باقاعدہ بنی ہاشم کے دیگر سرکردہ افراد تک اپنا یہ پیغام پہنچایا کہ خبردار، ان کی باتوں کے دھوکے میں نہ آنا، یہ تمہارے ذریعے سے، یہ تمہارا نام لے کر، یہ کربلا والوں کا نام لے کر خود اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. خبردار اپنی بے وقوفی کے ذریعے سے، اپنی جذباتیت کے ذریعے سے ان کے آلائے کار نہ بننا. یہ وہ پیغام امام صادق علیہ السلام کہ جو ہر ہر زمانے میں ہر ہر مومن کو سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ عزاداری کا نام لے کر، کربلا والوں کی حمایت کا نام لے کے، حسین اور حسینیت کا نام لے کے، ایسا نہ ہو کسی زمانے میں مومنین کے جوش اور جذبات کو ابھار کر مومنین کو اپنا آلائے کار بنایا جائے، اور جب قربانی کا موقع آئے تو مومنین ہی کا خون بہا دیا جائے. تو اس موقع پر امام نے بنی ہاشم کے سرکردہ افراد کہ جن میں ایک شخصیت اولاد امام حسن مجتبی میں سے عبداللہ محض کی شخصیت، عبداللہ محض کو بھی باقاعدہ یہ پیغام بھجوایا کہ خبردار ان کی باتوں میں نہ آنا، لیکن عبداللہ محض امام کی بات کو صحیح انداز میں نہ سمجھ سکے۔ لیکن بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ بنی عباس اقتدار ملا پہلی حکومت ہی میں ظلم کی انتہا، اور جب منصور دوانقی جو بنی عباس کا دوسرا خلیفہ، یہ ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا، وہ آل محمد کہ جن کا نام لے کر بنی عباس اقتدار میں آئے تھے، پہلے ان کا کہنا یہ تھا کہ حکومت کا حق آل محمد کا ہے، اس نعرے کو انہوں نے چینج نہیں کیا، اس ایجنڈے کو انہوں نے چینج نہیں کیا، لیکن اس لفظ کے معنوں میں تبدیلی کر دی، کہا کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ حکومت کا حق آل محمد کا ہے، حکومت کا حق آل رسول کا ہے، لیکن آل رسول کوئی اور نہیں، ہم سے زیادہ بڑھ کر، بنی عباس سے زیادہ بڑھ کر کوئی اور آل رسول نہیں، لہذا ہم نے جو آل رسول کی بات کی تھی تو وہ آل رسول ہم ہی ہیں، آل رسول کا نام لے کر آل رسول کے حق کو غصب کرنے کا کام یہ بنی عباس نے شروع کیا۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ بعض موقعوں پر وہ مظالم بنی عباس نے آل محمد پر ڈھائے، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ یہی آل محمد ہیں کہ جن کا ہم نے نام لیا، اب جب لوگ ان کے نام پر اس زمانے میں بنی امیہ کے خلاف جمع ہو سکتے ہیں تو اس زمانے میں بھی یہ لوگ آل محمد کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف قیام کر سکتے ہیں، لہذا بہت زیادہ قسمہ پرسی کی حالت، بہت زیادہ مظلومانہ زندگی اس ادوار میں علویوں کی اور خاص طور پر سادات کی گزری۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ منصور دوانقی کہ جس کا تذکرہ میں نے کل بھی آپ کے سامنے کیا، ایک اور کام جو منصور دوانقی نے کیا، دو تین محاذ تھے ہر حکومت کے کہ جو آل محمد کے خلاف پہلے روز سے شروع کر دیے گئے، جس وقت فدق چھنا، فدق چھیننے کی ایک وجہ یہی تھی کہ فدق کے ذریعے سے اقتصادی طور پر آل محمد کو کمزور کر دیا جائے۔ اسی انداز میں ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتوں کا مزاج آگے بڑھا اور پھر جہاں مظالم، جہاں تلوار، جہاں آل محمد سے دور رکھنے کے لیے لوگوں کو ڈرایا اور دھمکایا جا رہا، وہاں پر باقاعدہ یہ سلسلہ بھی شروع کیا گیا کہ علمی اعتبار سے بھی آل محمد سے لوگوں کو دور رکھا جائے، حد تو یہ ہے عبادتوں کے اعتبار سے بھی، روحانی کرامات اور معجزات کے اعتبار سے بھی اہل بیت کے مقابلے پر کچھ شخصیات کو کھڑا کر دیا جائے۔ لہذا ہم جو دیکھتے ہیں صوفی ازم، کبھی موقع ملا تو اس کی تاریخ بیان کی جائے کہ صوفی ازم وہ ہے کہ اس کی ابتدا ہی دشمنی آل محمد کے ذریعے سے کی گئی تھی، اس لیے کہ آل محمد کی عبادات کے مقابلے پر ایسے لوگوں کو متعارف کروایا جائے کہ لوگ ان کی عبادتوں کو دیکھ کر مرعوب ہو جائیں۔ ابھی الگ بات کہ صوفی ازم دنیا میں یہ تو ایک عجیب خدا کی قدرت، علوم باقاعدہ بنائے گئے اس لیے کہ اہل بیت کے فضائل کو ختم کیا جائے، علم حدیث کی ایک بڑی وجہ یہ بھی کہ علم حدیث کے ذریعے سے فضائل اہل بیت کو کم کیا جائے یا کم رنگ کیا جائے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا اس لیے کہ بات بہت زیادہ خشک ہو جائے گی، میری تقریر ویسے ہی بہت زیادہ خشک ہو چکی، تو باقاعدہ علوم کو جاری کیا گیا، اجرا کیا گیا صرف اس لیے کہ اہل بیت کی فضیلتوں کو کم کر دیا جائے، اہل بیت کے فضائل کو کم رنگ کر دیا جائے۔ لیکن واقعا یہ بھی خدا کی عظمت کہ اسی علم حدیث کے ذریعے سے اور اس کے اصولوں کے ذریعے سے اہل بیت کی فضیلتوں کو اہل بیت کے علوم کے خادم ثابت کر رہے ہیں اور دنیا تک پہنچا رہے ہیں۔ تو علمی اعتبار سے بھی اہل بیت کے مقابلے میں لوگوں کو لایا گیا، عبادت کے اعتبار سے بھی، کہیں پر حسن بصری کا تذکرہ آتا ہے، کہیں پر سفیان ثوری کا تذکرہ آتا ہے، کہیں پر ابو ہاشم کوفی کا تذکرہ آتا ہے، کہیں پر رابعہ بصری کا تذکرہ آتا ہے۔ یہ شخصیات کون؟ یہ تمام کی تمام وہ شخصیات ہیں کہ جن کو اہل بیت کے مقابلے پر کھڑا کیا گیا اور ان کی کرامتوں کا پرچار کیا گیا۔ جھوٹی روایتیں، جھوٹی داستانیں کہ مثلا رابعہ بصری اس طرح حج کرنے کو گئیں کہ ہر قدم پہ دو رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد جب حج کرنے کو پہنچی تو کیا دیکھا کہ خانہ کعبہ خود چل کے رابعہ بصری کے استقبال کے لیے آ گیا۔ ہم کیا غلو، ہم پر کیا الزام لگایا جاتا ہے غلو؟ ذرا تذکرۃ الاولیاء کی عبارت کو اٹھا کے تو دیکھیے کہ فلاں شیخ دجلہ کے کنارے ریسلنگ کر رہے ہیں، کس سے؟ عام آدمی سے نہیں، اللہ جل شانہ سے۔ خدا اور فلاں شیخ صاحب کی ریسلنگ ہو رہی ہے اور خدا کو ہرا بھی دیا جاتا۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری اوٹ پٹانگ باتیں آپ کو تذکرۃ الاولیاء میں وافر مقدار میں مل جائے گی۔ اور اب ہماری قوم کی بھی سادگی کہ ان باتوں کو سن کر، ان کرامتوں کو سن کر جن کی کوئی بیس نہیں، معتقد ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، چلے بات آ گئی ہے تو کہہ دوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی آ کے مجھ سے مجمع میں کہے یا بعد میں سوال کرے، مولانا صاحب ہم نے تو خود دیکھا کہ فلاں صاحب کے پاس اتنی کرامتیں، فلاں صاحب جو ہے وہ غیب کا علم رکھتے ہیں، فلاں صاحب جو ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ اگلے دن کیا ہونے والا، فلاں صاحب بتا دیتے ہیں کہ مٹھی کے اندر کیا۔ عزیزوں یاد رکھنا، اس جملے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے اذہان میں محفوظ کر لینا۔ پانی پہ چلنا ایک فوق فطرت کام ہے، ہوا میں اڑنا ایک فوق فطرت کام ہے، لیکن فوق فطرت کام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خدا کے بھی نزدیک ہے۔ ایک میں جملہ کہہ رہا ہوں، اگرچہ میرے موضوع سے بالکل ہٹ چکی ہے بات، لیکن وقت آ گیا ہے تو ٹھیک ہے اس کو بھی بیان کر دیا جائے۔ سوال کرتے ہیں لوگ کہ فلاں بابا تھے، فلاں پیر تھے، ان کے پاس یہ کرامت تھی، ان کے پاس یہ مسئلہ تھا، وہ مثلاً یہ کر دیا کرتے تھے، فلاں کر دیا کرتے تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ بہت ساری داستانیں جھوٹی ہیں، بیکار ہیں، ان کا کوئی پایا اساس نہیں۔ اور جو تھوڑی بہت چیزیں آپ کو دکھائی بھی دیں تو یاد رکھیے گا، یہ کرتب اور یہ حرکتیں اس بات کی کبھی دلیل نہیں بن سکتی کہ یہ شخص خدا کے نزدیک بھی ہے، خدا کے قریب بھی۔ اس لیے کہ پہلی تو سیدھی سی بات ہے کہ پانی پہ چلنا اگر کمال ہوتا تو یہ مچھلیاں بھی کرتی، ہوا میں اڑنا اگر کمال ہوتا تو یہ مکھیاں بھی کرتی۔ یاد رکھیے، خداوند عالم نے یہ دنیا جو خلق کی، میں معذرت چاہتا ہوں آج، یعنی یہ ابتدائی گفتگو تھوڑی سی میرے موضوع سے ہٹ چکی ہے مجھے اس کا اندازہ، لیکن بہت ضروری بات، اس لیے کہ جگہ جگہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں صوفیوں کی، جگہ جگہ مزار کھلے ہوئے ہیں اور ہمارے مومنین جا رہے ہیں صرف یہ دیکھ کر کہ باپ وہاں پر یہ ہو جاتا ہے، وہاں پر یہ ہو جاتا ہے، وہاں پر وہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، خداوند عالم نے اس عالم کو جو خلق کیا تو کچھ اصولوں کے ساتھ خلق کیا۔ یہ عالم تکوین جو ہمیں دکھائی دیتا، جس میں سمندر ہے، جس میں پہاڑ ہے، جس میں ساری زمین، ساری کائنات، اس عالم کی تخلیق میں ایک اصول جو خدا نے رکھا ہے وہ ہے اصول اثر اور مؤثر، جسے آپ اصول علت و معلول کہہ سکتے ہیں۔ یعنی خدا نے ہر چیز کی علت کا ایک معلول رکھا ہے، ایک معلول کی علت رکھی۔ علت ہوگی تو معلول بھی ہوگا، معلول ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ علت بھی ہے۔ مثلا اگر دھواں اٹھ رہا ہے تو دھوئے کی علت ہے آگ، دھواں ہے تو آگ بھی موجود۔ یا مثلا بہت سادی مثال، دو میں دو کو پلس کریں، یہ علت بن جائے گی کہ اگلا عدد کون سا آئے گا، چار۔ چار کی علت، دو میں دو کو جمع کر دیجئے، تین میں ایک کو جمع کر دیجئے، عدد چار آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اور یہ علت اور معلول کا قانون ایسا ہے کہ اس میں کوئی ایکسپشن نہیں، ایسا نہیں ہے کہ دو میں دو اگر مسلمان پلس کرے تو چھ کا ہنسا آ جائے، دو میں دو اگر کافر پلس کرے تو دو کا ہنسا آ جائے، اس لیے کہ وہ مسلمان ہے یہ کافر نہیں. جو بھی دو میں دو پلس کرے گا، اثر مؤثر علت و معلول نتیجہ چار آئے گا، نتیجے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. یہاں تک میرے ساتھ رہے. اب سنیے، خداوند عالم نے اسی طریقے سے اور بہت ساری علتیں رکھی. آپ ذرا چھت پر چلتے چلتے جائیے اور ہوا میں چلنے کی کوشش کریں، زمین پہ گر جائیں گے. گریویٹیشنل فورس، یہ جو زمین میں ایک غیر مرئی قوت، کشش ثقل یا ثقل جس کو ہم کہتے ہیں، انسان نیچے کی طرف گرتا ہے، پھل جو ہے وہ نیوٹن نے دیکھا نیچے کی طرف گرتا ہے ہمیشہ، لہذا اس قانون تک پہنچا. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک مومن چھت سے گرے گا تو وہ آسمان کی طرف چلا جائے گا. ایک مومن جو چھت سے گرے گا تو جیسے پیراشوٹ سے سلائڈنگ کرتا ہوا آتا ہے ایسے گرے گا، اور کافر جو منہ کے بل گرے گا اس لیے کہ وہ کافر ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. مومن بھی گرے گا، کافر بھی گرے گا، یہودی بھی گرے گا، عیسائی بھی گرے گا، اس لیے کہ یہ اثر ہے وہ مؤثر، اس لیے کہ یہ معلول ہے وہ علت. یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے، اسی طریقے سے ایک اور چیز، مثلا فرض کیجئے جو ایکسپلورنگ کی جاتی ہے، یہ جو زمین میں کھدائی کی جاتی ہے اپنے پورے حساب کتاب کے ساتھ، وہ کرینوں کے ذریعے سے، وہ ہائیڈرولکس مشینوں کے ذریعے سے، اور اس زمین کے نیچے اگر تیل موجود ہے تو تیل نکل آئے گا. اب چاہے وہ ایکسپلور کرنے والا کوئی عرب ہو، ایکسپلور کرنے والا کوئی یہودی ہو، ایکسپلور کرنے والا کوئی عیسائی، اگر وہ سارے قواعد پر عمل کرتا ہوا نیچے تک جائے گا تو تیل اسے مل جائے گا. یہ خداوند عالم کا قانون ہے کہ جو علت تک پہنچ جائے گا معلول اسے مل جائے گا. اب سنیے، اسی طریقے سے جس طرح اس عالم تکوین میں خداوند عالم نے قانون علت و معلول رکھا ہے، عالم معنی کے اندر وہ عالم کے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا، جسے مانوی دنیا کہا جاتا ہے اور جسے آج کے سائنسدان میٹا فزکس کہتے ہیں، یہ بھی ایک جہان ہے، یہ بھی ایک عالم کہ جس میں ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، لیکن اس جہان کے اندر بھی ویسی ہی قوتیں اندر موجود ہیں، وہی اصول موجود ہیں، وہی علت اور معلول کا قانون موجود ہے. اب سنیے، مثلا ایک آدمی اگر 40 دن تک خاموش رہے، کچھ نہ بولے، بہت زیادہ ضروری بات کرے، تو حکمت اس کے دل میں آ جائے گی. اب اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، اس کی عقل بڑھ جائے گی. ایک آدمی اگر اپنی زبان کو احتیاط سے استعمال کرے، یا مثلا چلیے بات آ گئی ہے تو واقعہ بیان کر دو. ایک زمانے میں ملا محسن فیض کاشانی کا یہ زمانہ، ایک جلیل القدر شخصیت، ایک آدمی اور عیسائی آدمی، چرچا ہو گیا کہ صاحب یہ عالم الغیب ہے، اسے جو بھی چھپا کے لے آؤ یہ بتا دیتا ہے کہ تمہارے ہاتھ کے اندر کیا. اور جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ بالکل ایگزیکٹ صحیح بات بتاتا، تو لوگوں کے دل میں یہ بہرحال خیال آنا شروع ہو گیا کہ جب یہ عالم الغیب ہے اس کا مطلب ہے کچھ تو حقیقی بات ہوگی نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسائیت شاید اتنی باطل چیز نہیں ہے، عیسائیت ابھی بھی شاید مذہب حق ہے. یہ بہت بڑا پرابلم آ گیا تھا اور ایسے پرابلم آتے رہے. اب وہ آدمی، وہ عیسائی نوجوان، لوگ آ رہے ہیں اور لوگوں بتا رہا ہے کہ تمہارے ہاتھ کے اندر یہ، تم نے یہ چھپایا ہوا ہے، تم نے یہ چھپایا ہوا ہے، تم نے یہ چھپایا ہوا ہے، اور لوگ پریشان، یہاں تک کہ لوگوں کے ایمان جو ہے وہ ڈگمگانے لگ گئے، جس طریقے سے ہمارے بعض مومنین کی، کہ جب ایسے کسی آدمی کے پاس جائیں جو اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہو تو باقاعدہ ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر وہ باطل عقیدے پر تھا تو اسے کیسے اتنا علم مل گیا، اسے کیسے اتنی قدرت مل گئی، اسے کیسے اتنا کرشمہ مل گیا، اسے کیسی اتنی کرامت مل گئی. پھر میں دوہرا رہا ہوں جملے کو، کرامت کا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ خدا کے قریب بھی ہے. سنیے، اب لوگوں کے ایمان متزلزل ہونے لگے. ایک مرتبہ ملا محسن فیض کاشانی سے کہا گیا کہ آئیے اور اس مسئلے کو حل کیجئے، اس لیے کہ اس علم غیب کے ذریعے سے یہ عیسائیت کا پرچار کر رہا، لوگوں کے ایمان جو ہیں وہ خراب اور بگڑنے جا رہے ہیں، آئیے اور آ کے مدد کیجئے. ملا محسن فیض کاشانی نے کہا کہ دربار کو سجایا جائے، ساری پبلک آئے، میں اس کا جواب دوں گا. آئے اور اس عیسائی کو بلایا گیا، اور پھر ملا محسن فیض کاشانی نے اپنے جیب سے اپنے بند ہاتھ کو یعنی اپنی مٹھی کو باہر نکال دی اور اس عیسائی نوجوان سے کہا کہ دیکھو اب تم بتاؤ میری مٹھی میں کیا چیز ہے. اس عیسائی نوجوان نے دیکھا، چاروں طرف دیکھا، اوپر نیچے دیکھا، اور پھر حیران ہو گیا، پسینے پیشانی پر آ گئے. ملا نے پوچھا کہ کیا بات، کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، تمہیں دکھائی نہیں دے رہا کہ میری مٹھی کے اندر کیا؟ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے پتا چل گیا، جس وقت آپ نے مٹھی میرے سامنے رکھی مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ کی اس بند مٹھی میں کیا، لیکن جو چیز مجھے پریشان کر رہی ہے وہ یہ کہ یہ آپ کی مٹھی میں آنے والی چیز نہیں ہے، نہیں آ سکتی آپ کی مٹھی میں. ملا محسن فیض کاشانی نے پوچھا اچھا بتاؤ کیا چیز ہے اور کیوں پریشان تمہیں کر رہی ہے کہ میری مٹھی میں وہ چیز نہیں آ سکتی؟ تو کہا کہ میری علم جو مجھے بتا رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی مٹھی میں جنت کی مٹی ہے، آپ کی مٹھی میں جنت کی مٹی، اور جنت کی مٹی امپوسیبل، ناممکن، اس دنیا میں آ جائے ناممکن. مجھے یہی سمجھ میں نہیں آ رہا، پورا یقین ہے کہ یہ جنت کی مٹی، لیکن آپ کے ہاتھ میں کہاں سے آ گئی یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. بس ایک مرتبہ ملا محسن فیض کاشانی نے مسکرا کے اپنے ہاتھ کو کھولا، خاک شفا کی تسبیح ملا کے ہاتھ میں موجود، کہا کہ دیکھو درود پڑھ دے محمد علی محمد. یہ فرمایا کہ دیکھو تم سے اشتباہ ہوا ہے، ہاں یہ جنت کی مٹی جیسی ہے لیکن جنت کی مٹی نہیں، اس سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ اسے خاک شفا کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ خاک ہے کہ جو قبر امام حسین سے جمع کی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد کربلا کو بیان کیا، اس کے بعد حسینیت کو بیان کیا، اس کے بعد اسلام کو بیان کیا. اب جب دین کا اظہار اس عیسائی نوجوان کے سامنے کیا تو اب ملا محسن نے ایک سوال کیا، یہ سوال اور اس کا جواب جس کی جانب میں آپ کو لے کر آنا چاہتا تھا. ملا نے پوچھا یہ بتاؤ تمہارے اندر یہ قوت اور صلاحیت کہاں سے آئی کہ تمہیں اتنی قوت مل گئی کہ تم بند ہاتھ کے اندر کیا چیز موجود ہے بغیر کسی غلطی کے بتا دیتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے ایک ریاضت کی تھی، میں نے ایک محنت کی تھی. دیکھیے بالکل ویسے ہی، ریاضت کا مطلب کیا ہے؟ محنت کرنا، ایکسپلور کرنا، جس طریقے سے انجینئرز ایکسپلورنگ کرتے ہیں، وہ ہائیڈرولکس کے ذریعے سے، وہ بڑی بڑی کرینز کے ذریعے سے، وہ ایک مرتبہ اس زمین کو کھودنے کے ذریعے سے، اور اس ریاضت کے نتیجے میں اس تیل تک پہنچ جاتے ہیں. اب عالم مانا میں بھی کچھ ریاضتیں، کچھ پریکٹسز ہیں، جس کو چاہے ہندو کرے، جو کرتے ہیں تو پہنچ جاتے ہیں بعض چیزوں تک. اب یہ نوجوان کہتا کہ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ جو میرا نفس مجھے جس بات کو اکسائے گا میں اپنے نفس کے اگینسٹ چلوں گا. میرا نفس سونے کی بات کرے گا میں جاگتا رہوں گا، میرا نفس کھانے کی بات کرے گا میں کھانے سے انکار کر دوں گا، میرا نفس کہے گا بھوکا رہو میں کھانا کھاؤں گا، میرا نفس کہے گا کہ آرام کرو میں کام کروں گا. تو ہر وقت میں نے اپنے نفس کی جب مخالفت کی، مسلسل کئی سال تک جب اپنے نفس کی مخالفت کرتا رہا تو میری جو باطنی آنکھ تھی وہ خدا نے کھول دی، باطنی آنکھ وہ خدا نے کھول دی. اب ملا محسن فیض کاشانی نے فرمایا ٹھیک ہے، تم نے دیکھو خاک شفا کو دیکھ لیا، تم نے کربلا کی داستان کو سن لیا، ہمارا مذہب مذہب حقہ، آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے مذہب کو قبول کر لو. اس نے کہا کہ میں آپ کے مذہب کو ایسے قبول نہیں کر سکتا. کہا کہ دیکھو ابھی تم نے کہا تھا کہ تم اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہو، تمہارا نفس ہمارے مذہب کو قبول کرنے کی بات کر رہا ہے یا انکار کی بات کر رہا ہے؟ کہا انکار کی بات کر رہا ہے. کہا تم مخالفت کرو اور ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ. ایک درود پڑھتے ہیں محمد والے محمد. آیت اللہ لنگیرودی علیہ رحمہ کے جن کا انتقال کچھ سال پہلے ہوا، کہ جو ہندوستان کے دورے پر گئے، باقاعدہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ کچھ ہندو سادھو جو تھے موجود تھے، کچھ ہندو وہ مندروں کے اندر موجود تھے کہ جن کی ریاضت یہ تھی کہ کوئی سوئیوں کے بستر پہ سویا ہوا ہے، کوئی مثلا اپنے ہاتھ میں مٹی کو رکھ کے کھڑا ہوا، اتنی دیر سے کھڑا ہے کہ اس مٹی میں سے بیج پھوٹ چکا ہے اور پودا تک نکل آیا، اور مختلف باتیں انہوں نے بیان کی. تو یاد رکھیے، امام علیہ السلام نے فرمایا ایسے کرتبوں کو دیکھ کر امپریس نہ ہونا. بہت اہم جملہ ہے. میں نے بتا دیا کہ یہ کرتب کسی کو بھی مل سکتے ہیں، یہ ریاضتیں کسی کو بھی مل سکتی ہیں، یہ فوائد کسی کو بھی مل سکتے ہیں، یہ قوتیں کسی کو بھی مل سکتی ہیں، جن کسی کے بھی قابو میں آ سکتے ہیں، بہت ساری حرکتیں کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے. امام فرماتے خبردار، اس کو معیار قربت خدا نہ بنانا. اگر جاننا چاہتے ہو کہ یہ خدا سے کتنے نزدیک ہے تو پہلے یہ دیکھو اسے خدا کی کتنی معرفت ہے. اس لیے کہ اگر خدا کی معرفت ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اہل بیت کی معرفت نہ رکھتا ہو. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. تو یہ ساری باتیں جو
محمد صلی
اللہ، میں بہت طولانی گفتگو کی طرف چلا گیا لیکن اس کو سمیٹ لوں، یہ ساری باتیں جو آپ کو دکھائی دیتی ہیں، کبھی بھی یہ خیال نہ کیجئے گا کہ اس کے ذریعے سے وہ مذہب حق پر ہے، اس کے ذریعے سے وہ حق مذہب پر ہے. نہیں، یہ کرتب، یہ حرکتیں، یہ فوق العادہ کام اور ایکشنز کسی طور پر بھی دلیل نہیں بن سکتے کہ یہ خدا کا مقرب بندہ ہے. وَإِلَّا بہت سارے سادھو وہ بھی خدا کے مقرب ہونے چاہیے جو نامعلوم کتنے بتوں کو سجدہ کرتے پھرتے ہیں. تو بہرحال اہم چیز معرفت ہے، معرفت خدا، معرفت محمد و آل محمد. ایک اور درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو بات یہاں سے چلی تھی کہ باقاعدہ اہل بیت کے مقابلے کے لیے، جہاں اقتصادی طور پر اہل بیت کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، جہاں تلوار کا خوف دلا کے لوگوں کو ذرے اہل بیت سے دور کیا گیا، وہیں پر ایک اور کام جو حکمرانوں نے کیا وہ یہ کہ ایسے کرامت ریڈی میڈ دکھانے والے لوگوں اور ان کے ناموں کو مشہور کر دیا گیا. باقاعدہ باب صوفیت کا آغاز کیا گیا اہل بیت کا مقابلہ کرنے کے لیے. مجھے معلوم ہے کہ اسی مجمع کے اندر بہت سارے مومنین ہوں گے کہ جن کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ابھر رہے ہوں گے، لیکن انشاءاللہ میں آگے چل کر وہ روایتیں بھی پڑھوں گا کہ جس میں آئمہ علیہ السلام نے باقاعدہ صوفیت کی مذمت کی ہے اور صوفیت کے بارے میں بیان کیا ہے کہ ایک مومن کی ذمہ داری کیا ہے اور اس کا طریقہ اور اس کا انداز کیا ہونا چاہیے. بہرحال اس وقت یہ میرا موضوع نہیں. تو اہل بیت کے مقابلے پر ایک جانب ایسے لوگوں کو لایا گیا، ان کو مشہور کیا گیا، ان کی عبادتوں کا چرچا کیا گیا، ان کے کمالات کا چرچا کیا گیا کہ کسی طریقے سے یہ دنیا اہل بیت سے غافل ہو جائے، اور دوسری جانب علمی اعتبار سے یہ پوری کوشش کی گئی کہ ایسی پرسنالٹیز کی سپورٹ کی جائے کہ جن کا انداز اہل بیت سے مختلف ہے. لہذا منصور دوانقی کے زمانے میں دو شخصیات ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جن کی بہت سپورٹ کی گئی، ایک امام ابو حنیفہ اور ایک امام مالک. ان دونوں کی سپورٹ، اور امام مالک کی تو سپورٹ اتنی زیادہ کی گئی کہ وہ کتاب کی جس کا آپ نے نام سنا ہے موطأ کے نام سے، کہ جسے ہم اور آپ موطأ کہتے ہیں، پرونسیشن اس کا صحیح موطأ نہیں ہے، موطأ ہے. موطأ نام کی کتاب جو امام مالک کی کتاب ہے، منصور دوانقی کی ریکویسٹ پر لکھی گئی تھی، اور منصور دوانقی اتنا ارادت مند تھا امام مالک کا کہ باقاعدہ منصور دوانقی نے یہ کہا تھا کہ اگر مجھے خدا موقع دے اور میں زندہ رہوں تو جتنا قرآن کی آیتیں مملکت اسلامیہ میں مشہور اور معروف ہیں میں چاہتا ہوں پوری مملکت اسلامیہ میں آپ کے فتووں کو مشہور اور معروف کر دوں. منصور دوانقی کا یہ کہنا حتیٰ گورنمنٹ کے ایک اسپوکس مین کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ آج کے بعد امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے علاوہ کسی اور شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ فتویٰ دے. تو اس انداز میں چاہے علمی اعتبار ہو, چاہے عبادت کا مسئلہ ہو, چاہے شجاعت کا مسئلہ ہو, ہر مقام پر اہل بیت کے مقابلے میں شخصیات کو لایا گیا. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ وہ اسکول اور وہ یونیورسٹی امام باقر علیہ السلام نے علم کو شگافتہ کیا ہے. درود پڑھ دیں محمد علیہ السلام کہ جس وقت کشمکش بنی امیہ اور بنی عباس میں تھی تو باقاعدہ یہ وہ ایرا ہے کہ جس میں امام باقر کو موقع ملا, امام صادق کو موقع ملا, امام باقر نے علم کی وہ اس چھپے ہوئے رازوں کو سربستہ کیا, امام نے ان کو علم کو متعارف کروایا, اس یونیورسٹی کی بنیاد رکھی کہ جس کے بارے میں کہتا ہوں 900 فیکلٹیز جس یونیورسٹی کی ہوں ایسی کوئی یونیورسٹی تاریخ میں ہمیں کوئی دکھا نہیں سکتا. راوی کہتا مدینہ کی مسجد 900 حلقہ ہائے درس اور ہر حلقے میں الگ الگ علم پہ بحث ہو رہی, کہیں پر علم حدیث میں بحث ہو رہی, کہیں پر علم قرآن کی تعلیم دی جا رہی, کہیں پر علم نحو اور علم صرف کی تعلیم دی جا رہی ہے, کہیں پر علم کیمیا, علم طبیعت, علم فلکیات, علم نجوم, علم ہندسہ, علم عدد اور نامعلوم کون سے علوم. 900 سرکلز راوی کہتا ہے میں نے دیکھا, ان سرکلز میں ہر استاد بیٹھا ہوا علم دے رہا ہے, تعلیم دے رہا ہے, لیکن ہر استاد جو کہہ رہا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں چاہے وہ حدیث کا استاد ہو, چاہے وہ تفسیر کا استاد ہو, چاہے وہ نحو اور ادبیات کا استاد ہو, چاہے وہ نجوم کا استاد ہو, چاہے وہ فلکیات کا استاد ہو, چاہے وہ کیمیا کا استاد ہو, چاہے وہ طبیعت کا استاد ہو, چاہے وہ جغرافیے کا استاد ہو, ہر علم کا استاد اپنی علمی بات کرنے سے پہلے یہ ضرور کہتا ہے جو کچھ تمہیں بتا رہا ہوں یہ وہ ہے جسے میں نے جعفر ابن محمد سے سنا. تو جس وقت بنی امیہ اور بنی عباس کے درمیان کشمکش شروع ہوئی اس انداز میں علم کی خدمت ہوئی ہے, علم کی ترویج ہوئی ہے, تو امام باقر نے ابتدا کی ہے اور امام صادق علیہ السلام نے اس کو گستردہ کیا ہے, اس کو وسعت دی ہے, اس کو پھیلایا ہے, اور امام ہفتوں وہ ہیں کہ جنہوں نے اس کو مینٹین کیا ہے. ابتدا کرنا بھی کمال, اس کو پھیلانا بھی کمال, اور اس کو مینٹین رکھنا بھی ایک کمال ہوتا ہے. انسان ایک اسٹیٹس تک پہنچ جائے پہنچنا بھی کمال, اس اسٹیٹس کو ریمین کرنا, اس کو باقی رکھنا یہ بھی کمال. تو ساتویں امام نے اس علم کی حفاظت کی ہے جو امامین صادقین کے ذریعے سے دنیا تک پہنچا. لہذا ہم دیکھتے ہیں بچپن ہی کا زمانہ امام ہفتم کے بچپن کا زمانہ, امام نماز پڑھ رہے ہیں, امام ابو حنیفہ دیکھتے ہیں امام کو نماز پڑھتے ہوئے اور چھٹے امام کے پاس جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں یبنا رسول اللہ میں نے آپ کے بیٹے اور آپ کے کمسن فرزند کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اس حالت میں کہ ان کے سامنے سے لوگ گزر رہے ہیں, یہ کیسی نماز پڑھ رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں ان کے سامنے سے لوگ گزر رہے ہیں. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں ان کے فتوے کے مطابق سامنے سے گزرنا بھی حرام اور نماز بھی غالباً اس میں اشکال ہو جاتا ہے, یہ ہمارا مسئلہ نہیں. تو ایک مرتبہ